الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آج میں بھی 10 منٹ لیٹ ہو گیا، ان حدیث کے مطالعہ نے مجھے لیٹ کر دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس حادم اللذات کو یاد رکھا کرو، لذتوں کو بھلا دینے والی موت. تو یہ چونکہ عذاب قبر کے بارے حدیث ہیں، یہ لرزا دیتی ہیں انسان کو. الحمدللہ ہمارا ایمان ہے اللہ کی توحید پر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر، تمام انبیاء کی صداقت پر، تمام کتابوں کی صداقت پر. موت، ما بعد الموت، قیامت، عذاب و ثواب، سب پر ہمارا ایمان ہے الحمدللہ. یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ برزخ میں عذاب و ثواب ہوتا ہے. آج کل تو بعض طبقے اس کا انکار بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ ضروریات دین میں سے ہے. تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہم مانتے ہیں کہ قبر میں میت کو عذاب ہوتا ہے یا ثواب ہوتا ہے. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس بارے پڑھے جائیں تو جو کیفیت ہوتی ہے، عن البراء بن عازب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم اذا سئل فی القبر یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ فذلک قوله تعالی یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ. فی روایت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت نزلت فی عذاب القبر یقال له من ربک فیقول ربی اللہ ونبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جس وقت قبر میں سوال کیا جاتا ہے تو وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جیسے قرآن کریم میں ارشاد ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ ایمان والوں کو اس مضبوط قول کی بنا پر ثابت قدم رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. اور دوسری روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیہ کریمہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت نازل ہی عذاب قبر کے بارے میں ہوئی، جس میں کہا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے. وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو گویا قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اس سے اگلی دنیا میں قدم رکھنا ہے. بڑی لمبی اس پہ بحثیں بھی ہیں، انکار کی تو گنجائش نہیں، چونکہ اصدق الصادقین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی وضاحت کر دی. لیکن ایک سوال اس پہ آج کے نئے زمانے کا ایک نیا سوال ہے کہ عذاب و ثواب یا جنت دوزخ تو قیامت کے بعد جنت اور دوزخ کا داخلہ ہوگا, جنتی جنت میں جائیں گے, دوزخی دوزخ میں جائیں گے. تو موت سے قیامت تک کے عرصے میں کسی کو دوزخ کا عذاب ہونا یا جنت کا انعام ملنا یہ کیسا ہے, یہ کیوں ہے؟ یہ تو ہے اللہ کا فیصلہ کہ قیامت کے دن ہوگا. تو گزارش یہ ہے کہ قیامت کے دن جو ہوگا وہ اللہ ہی جان ہے. جب کوئی مرتا ہے تو وہ برزخ میں, برزخ کہتے ہیں پردے کو, اس دنیا اور قیامت کے درمیان جو عرصہ ہے یہ ایک پردہ ہے, ایک عالم ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں, جس میں ہر مرنے والا قیامت کا انتظار کر رہا ہو. اب جو بندہ جہاں انتظار گاہ میں بیٹھا ہوتا ہے, جس درجے کا ہوتا ہے, ویسا انتظام دنیا میں بھی ہوتا ہے. آپ ایئرپورٹ پہ جائیں, آپ ریلوے اسٹیشن پہ جائیں, آپ تھانے کچہری جائیں, ایک بندے کی ضمانت ہوئی ہے وہ پیشی کے لیے جاتا ہے, آزاد بیٹھا ہے باہر, ایک وکیل عدالت جاتا ہے اسے عدالت میں کرسی مل جاتی ہے, ایک ملزم پکڑا ہوا جاتا ہے تو اس کے لیے عدالت کے باہر بھی ایک حوالات کی کوٹھڑی بنی ہوئی. اب تینوں منتظر تو عدالت کے ہیں, تینوں کا اپنا اپنا درجہ. اس لیے مرنے والا بھی قیامت کا منتظر تو ہوتا ہے, لیکن اس دوران انتظار جس درجے کا بندہ ہے ویسا انتظام کر دیا جاتا ہے. کسی کا رابطہ جنت سے ہو جاتا ہے اور دوسرے کا دوزخ سے ہو جاتا ہے. تو یہ انتظار گاہ ہے. فرعون اور آل فرعون کے بارے اللہ نے ارشاد فرمایا, اغرقوا فادخلوا نارا, غرق تو دریا میں, سمندر میں ہوئے, داخل آگ میں ہو گئے. جس جس کی موت واقع ہوتی گئی برزخ میں, آگ میں داخل ہوتا گیا. اب یہ قیامت کی بات بھی آگے فرمائی کہ قیامت کو اشد العذاب میں داخل ہوں گے. یہ برزخ کا عذاب ہے, یہاں بھی جل رہے ہیں. النار یوردون علیہا غدوا وعشیا, صبح اور شام دوزخ کی تازی آگ ان پر بھیجی جاتی ہے. ہر صبح ہر شام تازہ دوزخ کی آگ بھیجی جاتی ہے. لیکن جب قیامت ہوگی تو اس سے شدید تر عذاب میں جہنم میں داخل کیے جائے. جو انکار کی گنجائش نہیں ہے, قرآن کریم نے بھی وضاحت کی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت وضاحت فرمائی ہے. تو فرمایا مومن جب برزخ میں داخل ہوتا ہے تو وہاں استقبال یہ ہوتا ہے, وہ جاتے پوچھتے ہیں, بھائی کون ہو, کدھر سے آئے ہو, کس کے بندے ہو؟ کہتے ہیں اللہ رب ہے میرا, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں, اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. تو یہ اس کا تعارف وہاں سے اجنبی نہیں رہنے دیتا, پھر وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ صحیح آدمی ہے. اب جس نے دنیا میں نہ اللہ سے رشتہ رکھا, نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا, اس کے پاس تو کوئی جواب نہیں ہوتا. کیونکہ یہ جواب جو ہے اس کا تعلق دنیاوی ایمان و یقین سے. ایمان و یقین کا اظہار ہمارے کردار سے ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ ظاہر ہے, یہ ہمارا یقین ہے, ایمان ہے. جسے ہم ظاہر مانتے ہیں اسے ہم کھاتے نہیں, یہ ہمارا کردار ہے. ہم کہتے ہیں یہ زہر ہے, اسے کھا بھی رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا یہ دعویٰ جھوٹ ہے, ہم اسے زہر نہیں سمجھتے. ویسے کہہ رہے ہیں زہر ہے, زہر سمجھتے ہو, کھاتے کیوں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عمل برا ہے, گناہ ہے, گناہ کرتے کیوں ہیں؟ اگر وہی عمل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہمارا وہ کہنا جو ہے وہ یقینی یکتی نہیں, اس میں قوت نہیں ہے. ہم اندر سے اس کام کو برا نہیں سمجھتے, لوگوں کو دکھانے کے لیے برا برا کہتے ہیں. تو یہ جو ایمان و یقین ہے اس پر فیصلے برزخ میں اور آخرت میں ہوں گے. کردار کی جانچ بھی اسی کی گواہ ہوگی. اور اس کی بہت وضاحت احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. فرمایا عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد اذا وضع فی قبره وتولى عنه اصحابه انه لیسمع قرآن علیہم اتاہ ملکان فیقعدانہ فیقولان ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم ثم المؤمن فيقول اشهد انه عبد الله ورسوله فيقال له انظر الى مقعدك من النار قد ابد لك الله به مقعدا من الجنه فيراها جميعا ممن منافق وقال كافر ويقال له ما كنت تقول في حق في هذا الرجل فيقول لا ادري كنت اقول ما يقول الناس ويقال له لا دريت ولا تليت ويضرب بمتارك من حديد ضربة فيدي صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً بندہ جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی واپس لوٹتے ہیں تو ان کی جوتیوں کی آواز سنتا ہے, یعنی جو چلنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ بھی سن رہا ہوتا ہے. دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں, اس کو بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو کیا کہتا تھا. مومن کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں. اسے کہا جاتا ہے کہ اپنے دوزخ کے ٹھکانے کو دیکھ, اللہ نے جنت کے ٹھکانے سے تبدیل کر دیا ہے. ان دونوں کو دیکھتے ہیں منافق کافر کہا جاتا ہے اس شخص کے متعلق کیا کہتے. وہ کہتے ہیں میں نہیں جانتا, جو لوگ کچھ کہتے تھے میں بھی کہتا تھا. تو لوہے کے گردوں سے اسے مارا جاتا ہے, وہ چلاتا ہے اس کے نزدیک جنہیں انسانوں کے سوا سب سنتے ہیں. متفق علیہ, یہ بخاری کے الفاظ ہیں. اب یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ میت جو قبر میں دفن ہوتا ہے اس کے بارے تو سمجھ آتی ہے کہ چلو جی اس کی روح لوٹا دی گئی یا کیا ہوا. فرشتوں نے پوچھا بے شمار مخلوق کہتے ہیں اس کی قبر بنتی نہیں, درندے کھا گئے, پرندے کھا گئے, جنگل میں پڑا تھا کیڑے کھا گئے, جل گیا, خاک ہو گیا, ملا ہی نہیں, بمبارٹمنٹ ہوئی, مارا گیا, جل خاک ہو گیا, ہوا جہاز میں جل گیا, کہیں گے گھر کے دریا ہو گیا, سمندر میں ڈوب گیا, بحری جہاز میں تھا, نہ کو قبر بنی نہ کسی نے, ان کا کیا ہوا. تو میرے بھائی قبر سے مراد یہ قبر نہیں ہے جو ہم بناتے ہیں. قبر سے مراد مرنے والے کا وہ ٹھکانہ ہے جو برزخ میں اسے عطا ہوتا ہے. اب روح بدن میں واپس آ کر بدن کو کھڑا کیا جاتا ہے, یہ کیا کیفیت ہوتی ہے یہ اللہ کریم جانے. ایک بات یقینی ہے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کہ روح کا تعلق بدن کے ہر ذرے سے ہوتا ہے, خواہ وہ کہیں ہو. دنیا میں مکلف بذات بدن ہے, کوئی روح آپ کو کہیں نظر آتی تو ہے تو ہر وجود میں. بدن کو تکلیف ہو, بیمار ہو, اسے ڈنڈے مارو, اسے سزا دو, اسے کڑوی چیزیں کھلاؤ تو کیا روح خوش ہوتی ہے؟ دکھ اسے بھی ہوتا ہے. اب روح کا مادی چیزوں سے تعلق تو نہیں, لیکن دکھ جب بدن کو ہوتا ہے تو روح بھی دکھی ہوتی ہے. برزخ میں مکلف بذات روح ہو جاتی ہے, بدن کی حیثیت نہیں رہتی. جیسے اس دنیا میں ہمیں روح نظر نہیں آتی, وہاں بدن کو کوئی نہیں پوچھتا جل گیا کہاں گیا, درندے کھا گئے یا قبر میں دفن ہے. مکلف بذات روح ہوتی ہے. جو کیفیت روح پر بیتتی ہے وہ بدن خاص جل کر کسی نے کسی ذرات کسی نے کسی مادے کی صورت میں تو موجود رہتا ہے. کوئی درندے کھا جائیں کسی نہ کسی شکل میں مادے کی صورت میں موجود رہتا ہے. تو اس کا ہر ذرہ جہاں ہے وہاں اس کا اثر, اگر اسے ثواب ہو رہا ہے تو اس کی لذتیں پہنچتی ہیں, عذاب ہو رہا ہے تو اس کے اثر پہنچتے ہیں. بے شمار واقعات اہل اللہ کے ملتے ہیں. میں کچھ حضرات کے واقعات پڑھ رہا تھا تو فرمایا انہیں کسی نے پانی, انہوں میں سے کسی نے مانگا, دو چار حضرات بیٹھے تھے تو پیالے میں پانی خادم نے پیش کیا تو انہوں نے گھونٹ بھرا تو چھوڑ دیا. اس نے کہا یار یہ پیالہ کہیں ضائع کر دو, آپ نے پانی نہیں پیا. فرمایا پانی اس میں کڑوا ہے, میں چیک کر رہا ہوں ٹھیک تھا تو نہیں. جب اس نے اصرار کیا کہ وجہ تو بتائیں پیالہ میلا ہے یا کوئی, میں سارا صاف کر کے صاف ستھرا. انہوں نے فرمایا یار اس پیالے میں جس بندے کی مٹی ہے اسے عذاب ہو رہا ہے, وہ اثر پانی میں بھی آ جاتا ہے, اسے پھینک دو پیالے بھی ضائع کر. پتنی کہاں کب کوئی بندہ مرا ہوگا, کیسے ذرات اس کی مٹی کے اس پیالے میں ہے, لیکن صاحب نظر کو دیکھ رہے. حضرت قاضی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو ایک خط ملا. قاضی صاحب کی عادت تھی جہاں کھانا کھاتے تھے چولہے کے ساتھ بھی ایک تھڑا بنا رکھا تھا, یہ جان محض ہے, جہاں مویشیوں کے ساتھ زمینوں کے تو ہر جگہ ایک ایک تھڑا بنا رکھا تھا, نوافل پڑھتے رہتے تھے رات میں. تو اسی تھڑے پہ بیٹھے تھے, وہ کسی نے آ کر خط دیا قاضی صاحب آپ کو. انہوں نے ایسی دن کہا یار اس میں تو بڑی تپشاش میں تو آگ ہے, اب خط میں آگ کہاں سے آ گئی, لفافہ بھی سلامت ہے اندر خط بھی ہے, آپ کہتے ہیں. تو انہوں نے کھولا تو کسی کی موت کی اطلاع تھی, یار اس میں تو آگ ہے, اس میں تپش آ رہی ہے. یہ اللہ کا نظام ہے, اس میں صرف بات لکھی ہوئی تھی کہ فلاں بندہ میں, اس بات میں بھی آگ کا اثر. تو وہ کیسے عذاب دیتا ہے, کیسے سوال جواب کرتا ہے, وہ قادر ہے. اس پہ جرح کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اسے مان لینا. جب حضور نے فرما دیا بات ختم ہو. جس نے آج سلم کو نبی مان لیا, اب نبی ماننے کے بعد نبی کے ارشاد پر جرح کرنا امتی کو اس کا کوئی حق نہیں ہے. اور اگر یہ عام دانشوروں اور انسانی عقل کے حل ہو سکنے کے یہ معاملات ہوتے, اپنی عقل و دانش سے بندہ سمجھ سکتا تو اللہ نبی کیوں مبعوث فرماتے, پھر تو دانشواری یہ مسائل حل کر دیتے. انبیاء کا مبعوث ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ عقل و دانش انسانی ان حقائق کو نہیں پا سکتی جب تک اللہ کا نبی نہ سمجھائے. جو نکتہ وروں سے حل نہ ہوا اور فلسفیوں سے کھل نہ سکا, وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں. کتنی مخلوق بھٹک رہی تھی, تو بات تو سادہ سی تھی, لا الہ الا اللہ. کسی دانشور کے ذہن میں آئی, کسی پڑھے لکھے کسی عظیم انسان کسی مفکر نے یہ سوچا؟ سادہ سی بات ہے. تو یہ حقیقتیں انسانی عقل کی رسائی سے بالا تر ہیں, اس لیے انبیاء مبعوث کیے جاتے ہیں. انبیاء رہنمائی فرماتے ہیں, تب عقل انسانی میں یہ چیزیں آتی ہیں اور پھر وہ تسلیم کرتی ہے. تو اگر عظیم ترین دانش رکھنے والوں کو بھی انبیاء کی محتاجی ہے, تو میں اور آپ یہ کریں گے, ہم یہ چیزیں سمجھ لیں, بھائی ہم سمجھ نہ لیں ہم مان لیں, سادہ سی بات ہے, ہم اس جمیلے میں کیوں پڑے؟ ہم نے جب حضور کو نبی تسلیم کیا, صدق کے دل سے کیا, آپ کا ہر ارشاد سلام کو. اللہ حضور فرماتے ہیں میت کو اس قبر میں رکھ لیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی واپس لوٹتے ہیں تو ان کی واپس جوتیوں کی آواز تک سنتا ہے, اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں تو اس ہستی کے بارے کیا کہتا تھا؟ اور اس پہ بھی بڑی بحثیں کی گئی ہیں, اور ایک بہت پڑھتا طبقہ امت کا تو کہتا ہے کہ اب حضور قبر میں تشریف لاتے ہیں. میری سمجھ میں ان کی یہ منطق نہیں آتی کہ جس قبر میں حضور تشریف لے آتے ہیں پھر وہاں سوال و جواب کی کیا ضرورت؟ اگر واقعی حضور تشریف لے آتے ہیں تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا بھائی, پھر کس کی جرات ہے کہ وہاں عذاب ثواب کی بات کرے؟ بھائی وہ تو نور نبوت وہاں جلوہ فگن ہو گیا, شمس نبوت وہاں جلوہ افروز ہو گیا, وہاں عذاب ثواب کو کون کو, تو اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں ہیں, سراپا رحمت کا نزول ہو گیا وہاں. ایسی بات نہیں ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات بسیط کا مرکز ہے, ساری کائنات گھوم سکتی ہے, مرکز کبھی اپنی جگہ نہیں چھوڑتا, اگر مرکز جگہ چھوڑ دے تو نظامی تلپٹ ہو جاتا. ہاں حجابات ہٹا دیے جاتے ہیں, مرنے والے کی جو بھی جہاں بھی قبر بنے, فضا میں بنے, ہوا میں بنے, سمندر میں بنے, کسی جانور کے پیٹ میں بنے, زمین میں بنے, جب سوال و جواب ہوتے ہیں تو میت اور روضہ اطہر کے درمیان سارے حجابات اس کے لیے ہٹا دیتا ہے اللہ قادر ہے. اب جو اس کی آنکھوں پہ پردے ہیں وہ اللہ نہیں ہٹاتا, وہ اس کے اپنے ڈالے ہیں. اگر اس نے زندگی میں حضور کی اطاعت کی ہے تو اس کی آنکھیں روشن ہوتی ہیں, وہ زیارت سے بھی فیض یا وہ جو کہتا حاضر سیدنا سننا مولانا محمد الرسول وسلم, یہ تو میرے محبوب ہیں, میرے پیغمبر ہیں, حضرت محمد رسول وسلم ہیں, ان کے بارے تو مجھ سے پوچھتا ہے. لیکن اگر زندگی میں اطاعت نہیں کی تو وہ پردے اس آنکھوں پہ خود ڈالے ہوئے ہیں. دوسرے حجابات اللہ ہٹا دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہے ہاتھ ہے ہاتھ, اللہ کیا کہہ رہے ہو, مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا, کیا پوچھ رہے ہو, کیا پوچھتے ہو, کون ہے, مجھے تو کچھ دکھائی نہیں دیتا. جو پہچان لیتے ہیں اس کے سامنے سے دوزخ کی طرف سے پردہ ہٹا دیا جاتا ہے, اسے کہتے ہیں دیکھ یہ جہنم ہے. لیکن چونکہ تو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھاما, معرفت رسول تو نے حاصل کی, اللہ نے اس سے تجھے بچا لیا, اب یہ جنت ہے. اسے جنت دکھا بھی دی جاتی ہے اور جنت سے اس کی قبر تک رابطہ بھی کر دیا, روحم و ریحانم و جنات و نعیم, جنت کی ہوائیں بھی آتی ہیں, روشنی بھی آتی ہے, نعمتیں بھی آتی ہیں. اور اگر منافق یا کافر ہے اس پہ جب سوال ہوتا ہے وہ کہتا ہے مجھے تو کچھ نہیں, کہہ آتا کیا کہتے ہو, کیا پوچھتے ہو, کوئی چیز ہے تو مجھے تو کچھ نہیں نظر آ رہا, کیا کہتے ہو, اگر کچھ ہے تو اس کے بارے جو لوگ کہتے ہوں گے وہی میں بھی کہتا ہوں گا, آخر میں دنیا میں اکیلا تو نہیں تھا, بے شمار مخلوق تھی, تو جو سب کہتے ہوں گے میں بھی کہتا ہوں گا, مجھے تو کچھ یاد نہیں. تو فرشتے کہتے ہیں تو نے زندگی ضائع کر دی اور تو نے ساری زندگی میں اس ایک ہستی کو بھی نہ جانا, تو نے عمر کہاں ضائع کر دی, 60, 70, 80, 100 برس کہاں, کیا کرتا کیا رہا, صرف روزی کماتا کھاتا بچے پیدا کر, یہ تو سارے جانور بھی کرتے ہیں, تو نے کیا کمال کیا, یہ تو گدھا بھی کرتا ہے، چڑیا بھی کرتی ہے، ساری مخلوق روزی بھی کھاتی ہے، بچے پیدا کرتی ہے، مر جائے، تو انسان تھا، تو نے بھی یہی کچھ کیا. پھر برزخ میں جو عذاب ہوتا ہے، یعنی جو استقبال اس کا ہوتا ہے، وہ یہ کہ لوہے کے بڑے بڑے گردوں سے مارا جاتا ہے، اور وہ اتنا چلاتا ہے کہ سکلین، سکل کہتے ہیں بوجھ کو، سکلین دو بوجھ، عربی میں واحد تثنیہ اور جمع ہوتی ہے، باقی ساری زبانوں میں واحد اور جمع ہوتی ہے، ایک اور اس سے ایک سے زیادہ جمع، عربی میں ہوتا ہے ایک دو اور جمع، تین کو جمع کہتے ہیں، پھر جمع میں بھی جمع قلت اور کثرت ہوتی ہے، تین سے نو تک عدد ہو تو اسے جمع قلت کہتے ہیں، نو سے دس یا دس سے زیادہ ہو تو اسے جمع کثرت کہتے ہیں، عربی کے اپنے قاعدے ہیں. تو یہ تثنیہ ہے، دو ہیں، سکلین، سکل کا تثنیہ ہے دو بوجھ، یعنی مکلف مخلوق جو زمین پر آباد ہے، جن اور انسان. تو لوگوں نے تو اپنے نام بھی رکھے ہوئے ہیں سکلین میں، تم جن انسان جمع ہو کر دو مخلوق ہو. بہرحال لوگ صوتی اثرات دیکھتے ہیں، آواز کیسی نکلتی ہے، اس پہ نام رکھ لیتے ہیں. تو فرمایا سوائے جنوں انسانوں کے، زمین کی اس مکلف مخلوق کے، باقی ساری مخلوق سنتی بھی ہے، جب وہ چیختا چلاتا دوزخ چنگاڑتی ہے تو دوسری مخلوق سنتی بھی ہے، لرزتی بھی ہے. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احدكم اذا مات ورد عليه مقعده بالغداة والعشي ان كان من اهل الجنه فمن اهل الجنه وان كان من اهل النار فمن اهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله اليه يوم القيامه. حضرت عبد الله بن عمر رضي الله عنه سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جو مر جاتا ہے صبح و شام اس کا ٹھکانہ اس پر پیش کیا جاتا ہے، اسے دکھایا جاتا ہے، اگر جنتی ہے تو جنتیوں کا ٹھکانہ، دوزخی ہے تو دوزخیوں، اسے کہا جاتا ہے تیرا ٹھکانہ ہے قیامت کے دن اللہ تجھے اٹھائے گا اور تو اپنی جگہ پہنچ جائے گا. وہ جو حضور کا ارشاد ہے نا القبر الرضا تم میں ریاض الجنہ حفرت میں نفر نیران، یعنی یا قبر جنت کا باغ ہے یا دوزخ کا گڑا. اس حدیث مبارک کا بھی مفہوم یہی ہے کہ اگر جنتی ہے تو اس کا رابطہ جنت سے رہتا ہے، جنت کو دیکھتا بھی ہے، ہوا بھی آتی ہے، روشنی بھی آتی ہے، نعمتیں بھی آتی ہیں. دوزخی ہے تو دوزخ کو دیکھتا بھی ہے اور اس کے عذابوں سے حصہ بھی ملتا رہتا ہے، آگ بھی آتی ہے، تپش بھی آتی ہے، دھواں بھی آتا ہے، عذاب بھی آتے ہیں. اسے کہا جاتا ہے کہ یہ تو ابتدا ہے، جب قیامت آئے گی اٹھے گا تو وہاں جا کر رہنا ہوگا. ون عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان یہودیت دخلت علیہا فذکرت عذاب القبر وقالت لها اعاذك الله من عذاب القبر فسالت عائشه رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عذاب القبر فقال نام عذاب القبر حق قالت عائشه فما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض صلاۃ اللہ تعوذ باللہ من عذاب القبر متفق علیہ. یہ متفق علیہ حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، ایک یہودی عورت آپ کے پاس حاضر ہوئی اور اس نے ان سے عذاب قبر کے بارے بات کی، کیونکہ یہودی اہل کتاب تھے، ان کے پاس تو پہلے کتاب تھی، اس میں عذاب قبر کا ذکر بھی ہوگا، اور ابھی عذاب قبر کے بارے کوئی خبر شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دی ہوگی. تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عذاب قبر کے واسطے باتیں عرض کی اور پھر دعا کی کہ اللہ آپ کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے. تو انہیں تجسس پیدا ہوا, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ عذاب قبر کیا ہے؟ اس طرح ایک خاتون آئی تھی, بتا رہی تھی, دعا دے رہی تھی کہ اللہ تمہیں اس سے محفوظ رکھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عذاب قبر حق ہے. حضور نے تصدیق فرمائی اور فرماتی ہیں کہ پھر اس کے بعد میں نے نہیں دیکھا جتنا عرصہ حضور دار دنیا میں قیام فرما رہے, تو جب بھی نماز ادا فرماتے تو ہمیشہ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگتے. تعوذ باللہ من عذاب القبر, اللہ کی پناہ مانگتے عذاب قبر سے. وعن زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ قال بینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حائط لبنی النجار علی بغلۃ له ونحن معه وعادت به فقالت تلقیہ فاذا اکبر ستۃ او خمسۃ فقال من یعرف اصحاب هذا القبر قال رجل انا قال فمتى ماتوا قال فی الشرك فقال ان هذه الامه تبلى في قبورها فلولا الله تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع منه ثم اقبل علينا بوجهه فقال تعوذوا بالله من عذاب النار قالوا نعوذ بالله من عذاب النار قال تعوذوا بالله من عذاب القبر قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قالوا نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر من عوامۃ قالوا نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر من عوامۃ قال تعوذ باللہ من فتنۃ الدجال قالوا نعوذ باللہ من فتنۃ الدجال او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مسلم شریف کی حدیث ہے. فرمایا حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنو نجار کے ایک باغ کے پاس تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خچر پر سوار تھے تو خچر بھڑک گیا اور دوڑا اور قریب تھا کہ حضور گر پڑتے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح جھومے ٹیڑے ہو گئے, ایسے نظر آتا تھا کہ حضور کو گرا دے گا. تو اچانک نظر پڑی تو وہاں پانچ یا چھ قبریں تھیں جن کو دیکھ کر خچر بھدکا تھا. چونکہ حضور جس جانور پر بھی سوار ہوتے, جب تک حضور سوار رہتے, یہ حضور کے معجزات میں ہے کہ نہ وہ شوخی کرتا تھا نہ پیشاب یا لید کرتا تھا. اونٹ پر یا ناکہ پر سوار ہوتے یا گھوڑے پر یا خچر پر یا گدے پر, تو حضور کے معجزات میں یہ ہے کہ وہ جانور نہ شوخی کرتا نہ پیشاب یا لید کرتا جب تک حضور اس پر سوار رہتے. تو یہ عجیب بات لگی صحابہ کو کہ اس خچر کو کیا ہوا, اس نے شوخی کیوں کی, حضور اس پر تشریف فرمائے. تو اچانک دیکھا تو جہاں سے خچر بکتا تھا وہاں پرانی قبریں پانچ تھیں یا چھ تھیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم میں سے کوئی شخص جانتا ہے یہ کن لوگوں کی قبریں ہیں؟ تو ہم میں سے ایک ساتھی نے کہا یا رسول اللہ میں جانتا ہوں. تو آپ نے پوچھا یہ کب مرے تھے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ یہ زمانے شرک میں مر گئے تھے, یہ مشرک تھے, شرک پر ان کا عمل تھا. آپ کے ہاں تشریف لانے یا اعلان نبوت سے پہلے یہ شرک پر مر گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت قبروں میں آزمائی, یعنی قوم میں قبروں میں جانچی جاتی ہیں. دنیا میں تو ہر کوئی کہتے ہیں میں اچھا, میں بڑا نیک, میں بڑا پاسا. اصل آزمائش قبر میں داخل ہوتے وقت ہوتی ہے. اور اگر اس بات کا ڈر نہ ہو کہ تم دفن کرنا ہی چھوڑ دو گے, مردے جا کر جنگلوں میں صحراؤں پھینکاؤ گے, یہ خطرہ نہ ہو کہ تم قبر میں دفن کرنا چھوڑ دو گے، تو میں دعا کرتا اللہ سے کہ جو میں دیکھ رہا ہوں یا جو میں سن رہا ہوں وہ تمہیں بھی سنا رہا، جو کچھ قبروں میں ان کے ساتھ ہو رہا ہے، جو چیخ و پکار یہ کر رہے ہیں اور جو چیخم دھاڑ جہنم کی ہے ان کی قبروں میں، میں تو سن رہا ہوں الحمدللہ. میں اللہ سے دعا کرتا کہ تمہیں بھی سنا دے، لیکن میں ڈرتے اس بات سے ہوں کہ اگر تم لوگوں نے سن لیا تو تم قبروں کے قریب نہیں، مردے دفن کرنا چھوڑ دو گے، جا کر صحراؤں جنگلوں میں پھینک ہوگے، قبروں کے قریب نہیں جاؤ گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف رخ انور کر لیا اور فرمایا قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو. انہوں نے کہا ہم نے قبر سے اللہ کی قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگی. پھر دوبارہ فرمایا قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگا. پھر ہم نے اللہ کی پناہ مانگی. پھر فرمایا، تیسری دفعہ بھی فرمایا ہم نے، تیسری دفعہ کی. پھر فرمایا فتنوں سے جو ظاہر اور چھپے ہوئے ہیں ان سے اللہ کی پناہ مانگو. ایسی باتیں جو کردار میں انسان کو برائی پر ابھارتی ہوں، فتنہ ہے. فتنہ دراصل کہتے ہیں آزمائش کو، لیکن جو آزمائش برائی میں ڈالے عموماً فتنہ اس پہ استعمال ہوتا ہے. اور ایسے بھی فتنے ہیں جو کردار کو برائی کی طرف لے جاتے ہیں. سب سے خطرناک وہ فتنہ ہوتا ہے جو ایمان میں خلل ڈالتا ہے. تو آپ نے یہ تعلیم یہ فرمایا کہ عذاب قبر سے بھی اللہ کی پناہ مانگو، تین دفعہ فرمایا. پھر فرمایا ایسے فتنوں، ایسے باتوں، ایسے کاموں سے اللہ کی پناہ چاہو، اللہ سے مدد چاہو جو کردار یا عقیدے کو خراب کرنے والے ہوں. پھر آپ نے فرمایا ان فتنوں سے جو ظاہر ہیں اور جو چھپے ہوئے ہیں ان سے بھی اللہ کی پناہ مانگو. بعض چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی لیکن وہ ہمارا ارادہ یا کردار یا نیت خراب کر دیتی ہیں. تو جو ظاہر فتنے ہیں ان سے بھی، ہر چیز ہر بندے کے لیے ظاہر بھی نہیں ہے پوشیدہ بھی. کچھ چیزیں کچھ بندے جانتے ہیں، دوسرے انہیں چیزوں کو نہیں جانتے. کچھ چیزیں کچھ بندے نہیں جانتے، دوسرے ان کو جانتے ہوتے. تو ہر بندے کے لیے کچھ چیزیں ظاہر ہیں، کچھ چھپی ہوئی ہیں. اب طبیب نبض پہ ہاتھ رکھتا ہے تو اندر کا مرض ڈھونڈ لیتا ہے، ڈاکٹر وہ ٹوٹی سی لگاتا ہے وہ سمجھ لیتا ہے، اب جس کا بدن ہے وہ نہیں جانتا. تو فرمایا ایسے فتنوں سے بھی اللہ کی پناہ چاہو جو تمہاری نظر میں ہیں، سمجھ میں آتے ہیں، اور ان سے بھی چاہو جن کی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی. اللہ تو جانتے ہیں، اللہ سے پناہ مانگو. اور دجال کے فتنے سے بھی اللہ کی پناہ چاہو. ایک تو وہ دجال ہے جو قرب قیامت ظاہر ہوگا اور اپنی خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور ایک جنت دوزخ اس کے ساتھ ہوگی. جو خدا مانیں گے جنت میں، جو نہیں مانیں گے دوزخ میں. وہ سارا ایک دفاع دکھاوا ہوگا. حضور فرماتے ہیں جسے وہ دوزخ میں ڈالے گا دراصل وہ جنت میں جائے گا، جسے وہ اپنی جنت میں ڈالے گا اس کے پیچھے اللہ کا جہنم ہوگا، وہ جہنم میں جائے گا. ایک تو وہ دجال ہوگا، لیکن ہر وہ فتنہ جو انسان کو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جائے اس کے لیے اس زمانے میں وہی دجال ہے. ہر ایسی بات، ہر ایسا بندہ، ہر ایسا کام جو اتباع رسالت سے یا اللہ کی عبادت سے یا اللہ کے ایمان سے دور لے جائے تو اس کا دجال تو وہی بن گیا. تو فنا ہر زمانے کے دجال سے اور ہر طرح کے فتنے جو ظاہر ہیں جو چھپے ہوئے ہیں ان سے اللہ کی پناہ چاہو. دوسری فصل عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قبر المیت اتاؤ ملکان اسودان ارزقان یقال لاحد مال منکر وللآخر النکیر فیقولان ما کنت تقول فی حق هذا الرجل. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جب میت کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو دو فرشتے آتے ہیں جن کا رنگ سیاہ اور آنکھیں نیلی ہوتی ہیں، ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں تو اس شخص کے متعلق کیا کہتا ہے؟ ساری احادیث کا خلاصہ اور ماں حسل جو ہے، مختلف کیفیتیں مختلف احادیث میں آئی ہیں، تو ترتیب یہ ہے کہ مردے سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے مر رب، تیرا پروردگار کون ہے، کس نے تجھے پیدا کیا، کس نے تجھے پالا پوسا، کون تجھے نعمتیں دیتا رہا، کس نے تجھے موت دی، مر ربک. وہ کہتا ہے ربی اللہ، اگر مومن ہو. من نبیوں کا، کس نبی کی امت میں سے تھا، نبینا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ما دینک، کس دین پر تھا، دینی الاسلام، اگر مومن با عمل ہو تو، ایمان لے کر قبر میں جائے، نہ ہو تو پھر ہر سوال کے جواب میں کہتا ہے یار مجھے کیا پتا، کیوں تنگ کر رہے ہو، کسی عجیب سی جگہ میں آ گیا ہوں، اچھا بھلا گھر میں تھا، پتہ نہیں کہاں پھنسا ہوں، یہ کیا شور کر رہے ہو. پھر اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے سوال کیا جاتا ہے کہ اس ہستی کے بارے تو کیا کہتا ہے. یہیں آ کر وہ سارا پھڈا پڑتا ہے نا، جہاں لوگ زور لگاتے ہیں کہ حضور ہر قبر میں تشریف لاتے ہیں، اتنا خوش نصیب صاحب قبر کہاں، حضور تو مرکز ہیں کائنات، آپ کے قدموں میں جاتی ہے، آپ کہیں تشریف نہیں لے جاتے. اگر کسی کو خواب میں زیارت ہوتی ہے، اگر کسی، کتنے صاحب کشف بیٹھے ہیں یہاں، ہمیشہ خود کو حضور کے قدموں میں پاتے ہیں، کبھی حضور کو کہیں آتے جاتے دیکھا؟ ارے بھائی ایسی جگہ کہاں ہے کائنات میں جہاں حضور تشریف لے جائیں، کائنات حضور کے قدموں میں جاتی. تو حجابات ہٹا دیے جاتے ہیں، لیکن وہ جو اللہ کی طرف سے ہیں، جو بندے نے خود اپنی آنکھوں پہ چڑھائے ہیں، وہ تو پھر اس کے اپنے ہیں. تو پوچھا جاتا ہے تو ایماندار ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کا بندہ، اللہ کا رسول ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم جانتے تو ایسا ہی کہے گا، علماء حق اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ جب وہ قبر میں آتے ہیں تو بندے کا چہرہ دیکھ کر بھانپ لیتے ہیں کہ ایماندار لگتا ہے. تو جب وہ جواب دے تو کہتے ہیں ہم نے تجھے دیکھ کر بھانپ لیا تھا کہ تو جواب صحیح دے گا، تو ایسا ہی کہے گا. پھر اس کی قبر ستر ستر گز، ستر کا عدد عربی میں کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم نے کثرت کا ہم ہزاروں کہتے ہیں، فلاں کام ہزاروں دفعہ ہوا، ہم نے کوئی گنا ہوتا ہے کہ کتنے ہزار دفعہ ہوا، مراد ہوتی ہے بہت زیادہ دفعہ ہوا. عربی میں کثرت کے لیے ستر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، بہت پھر اس کی ستر ستر گز، یعنی بہت زیادہ قبر اس کے لیے وسیع کر دی جاتی ہے اور اس میں روشنی کر دی جاتی ہے، اور پھر اسے کہا جاتا ہے سو جا. ثم یفسو لہو فی قبری سبعون ذراعاً فی سبعین، ثم ینور لہو فی، پھر اس میں روشنی کر دی جاتی ہے. ثم یقال لہ نم، سو جا. فیقول ارجع الی اہلی فاخبرہ فیقولان نم کنوم العروس، جب اسے فارغ ہو جاتا ہے کہا جاتا ہے یہ لے جنت کا نور بھی ہے تیری قبر میں، فراخی بھی ہے، ہوا بھی آ رہی ہے، نعمتیں بھی، مل کر سو جا آرام کر، تھکا ہار ہوا 50-60-70-80 سال کا سفر کر کے آیا ہے تو آرام کر لے. تو کہتا ہے یار سونا کیا، میں ذرا نا گھر والوں کو بتاؤں کہ میرا کام بڑا مزے کا ہو گیا، مجھے اچھا اچھا کام، بڑے خوبصورت جگہ مل گئی بڑا. تو انہیں کہتا ہے یقول ارج الی، مجھے ایک دفعہ گھر والوں کے پاس جانے دو، اخبر ہوں انہیں بتاؤں کہ میرا ٹھکانا، میں بڑے مزے میں ہوں، مجھے بتا کے ہوں. فیقولان نم تنومت الروسوں سے کہتے ہیں گھر والوں کو چھوڑ آرام کی نیند, جس طرح پہلے دن کی دلہن سو جاتی ہے یا دولہا سو جاتا ہے, کوئی ان کے کمرے کو ڈسٹرب نہیں کرتا, کوئی اسے جگاتا نہیں, کوئی کھٹکا نہیں کرتا, اگر جگائے بھی تو اس کا محبوب اسے جگاتا ہے جو اسے پسند ہوتا ہے, تو دوسرا کوئی تو وہاں جگانے نہیں آتا, تو دولہے یا دلہن کی طرح مزے کی نیند سو جا, دیکھ تیرے کتنے خوبصورت بستر بھی ہیں, موسم بھی ہے خوشگوار ہے, ہوائیں بھی خوشبودار ہیں, روشنی مزیدار ہے, نعمتیں جنت کی ہیں, آرام کر, تھکا ہارا آیا ہے, خاندان کے پاس جانے کا وقت گزر گیا, اب دعا کر وہ بھی یہاں آئیں اور یہاں پہنچ جائیں, کہیں کہیں اور نہ چلے جائیں, تو آرام کر. وَإِنْ كَانَ مُنَافِقًا فَقَالَ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ قَوْلًا فَقُلْتُ مِثْلَهُ. اگر مومن نہ ہو منافق یا کافر ہو تو کہتا ہے یار کیا تنگ کرتے ہو, کچھ ہوگا دنیا میں جو لوگ کہتے ہوں گے وہی میں بھی کہتا ہوں گا, کیا میرا سر کھا رہے ہو, میں نے کیا کہنا, مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا, تم کہتے ہو یہ ہستی کیا ہے, وہ میرے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے, تو اگر کچھ تھا تو جو اور لوگ کہتے ہوں گے میں بھی کہتا ہوں گا, دنیا آباد تھی, وسیع تھی, لوگ تھے. جو فرشتے کہتے ہیں قد قلنا نعلم انک تقول ذلك, وہ کہتے ہیں تیری شکل سے ظاہر تھا کہ تو ایسا ہی کہے گا, ہم جان گئے تھے کہ تیرا جواب ایسا ہی ہوگا. فیقال للارض تمیمی علیہ فتلتم علیہ, تو وہ زمین کو حکم دیتے ہیں کہ اس پر مل جا, تنگ ہو جا, کچل دے اس کو, وہ اسے اس طرح کچلتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر نکل جاتی ہیں, ادھر کی پڈیاں ادھر نکل جاتی ہیں, توڑ مروڑ کے رکھ دیتی ہے. فیاض فلا یزال فیہا معذبا حتی یبسہ اللہ من مدجہ ذالک, اور یہ عذاب اس پر اس وقت تک ہوتا رہتا ہے جب قیامت کو اس جگہ سے اسے اللہ کریم اٹھا کر میدان حشر میں لے جائیں گے, اس پر وہ عذاب جاری رہتا ہے. مختلف کیفیتیں عذاب کی احادیث مبارکہ میں آئی ہیں, چونکہ عذاب متعلق ہوتا ہے اعمال سے. ہم ایک جگہ سے گزر رہے تھے, حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ تھے, ہم چار پانچ ساتھی تھے, ایک قبر کے پاس سے ہماری گزر ہوئی تو وہاں چار چار فٹ اندازن چار دیواری بنی ہوئی تھی, اندر ایک ہی قبر تھی, تو خیال تو یہ گزرتا ہے کسی بزرگ کی قبر ہوگی, احترامن لوگوں نے چار دیواری, عموماً ایسا ہوتا ہے, یا کسی امیر کی ہوتی ہے یا کسی فقیر کی ہوتی ہے, احترامن بنا دی جاتی ہے. تو ساتھی صاحب کشیپ بھی ساتھ تھے تو فرمانے لگے باہر سے تو بڑی چار دیواری اور قبر ہے, لیکن یہ بندہ بیٹھا ہاتھ کاٹ کاٹ کر کھا رہا ہے, اس کی شکل بھی عجیب سی ڈرونی سی ہے اور عجیب عذاب ہے اس پر کہ اپنے ہاتھ خود ہی کاٹ کاٹ کر کھا رہا ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو علم تھا, جانتے تھے, کس کو انہوں نے فرمایا یہ سیشن جج تھا, اس کی قبر ہے. تو پھر یہ ہاتھ کیوں کاٹ کر کے, فرمایا یہ غیر اسلامی قانون سے لوگوں کو سزا موت اور عمر قید دیتا تھا, فیصلے کرتا تھا غیر شرعی قاعدے سے, تو وہ فیصلے ہاتھوں سے لکھتا تھا, انہیں ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کر قیامت تک کھاتا رہے گا. وہ اپنی طرف سے خارش وط نہ لیتا ہوگا, زیادتی نہ کر, لیکن قانون ہی باطل تھا, انگریز کے قانون سے اسے کسی کو سزا موت دینے کا یا عمر قید کا حق نہیں, شریعت کے مطابق بے شک سزا موت کا مستحق ہے تو دے, شہادت بنتی ہے تو دے. تو تو بھئی ہر معاملات برزخ کے ہر مرنے والے کے مختلف ہیں، عذاب کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں اس کے کردار کے مطابق. لہذا یہ ضروری نہیں کہ حدیث شریف میں جو ایک صورت بیان ہوئی ہے وہ سب کے ساتھ ہو. یہ تو ایک شخص کے حالات کے مطابق اس کے ساتھ بیان، دوسرے کے حالات مختلف ہیں وہاں دوسری صورت ہو جاتی ہے. اللہ عن ابن براء عن ابن عازب رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یاتی ملکان فیجلسانہ فیقولان لہ من ربک فیقول ربی اللہ فیقولان لہ ما دینک فیقول دینی الاسلام فیقول ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم یقول ھو رسول اللہ فیقولان لہ وما یدریک ویقول قرأت کتاب اللہ فآمنت به فصدقت فذلك قول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت الحياة. قال فينادي منادي من السماء ان صدق عبدي فافرشوه من الجنة والبسوه من الجنة وافتحوا له بابا من الجنة فيفتح فقال ياتيه من روحها وطيبها ويفصل له فيها مد بصره. اما الكافر فذكر موته قال يعاد روحه. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت براء بن عازب روایت کرتے ہیں کہ میت کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، وہ اسے بٹھاتے ہیں، کہتے ہیں یہ شخص کون ہے. وہ کیفیت میں نے پہلے عرض کر دی کہ ہر شخص کی قبر وہی ہے جہاں اس کے وجود کے ذرات کے ساتھ اللہ اس کے روح کا تعلق پیدا کر دیتا ہے. انسانی وجود میں ایک ہڈی ہے، یہ مکھی کے سر کے برابر اتنی سی ہوتی ہے، عجب الذنب اسے کہتے ہیں. وہ تقریباً جہاں یہ دھڑ کا نچلا حصہ اور کمر کا جوڑ ہے یہاں ہوتی ہے. بدن جل جائے، کوئی درندہ کھا جائے، بدن بھٹی میں ڈال دو، بھٹے میں ڈال دو، وہ نہ جلتی ہے نہ گلتی ہے، وہ ہمیشہ باقی ہے، اسے اللہ نے بنایا ہی ہے. مرنے کے بعد وہ ہڈی بدن کا مرکز رہتی ہے، وہ اتنی سی ہے، جہاں وہ ہوتی ہے وہی قبر ہے بندے کی، وہ سارے بدن کا مرکز، وہ باقی اجزاء بکھر بھی جائیں اس سے متعلق رہتی ہے. تو وہ قبر کہلاتی ہے، روح کا اس سے رابطہ کر دیا جاتا ہے. ظاہر کسی کو نہ، اب جب آدم علیہ السلام کی پشت سے سارے انسان نکال کر کھڑے کر دیے گئے تو کسی کو کیا خبر کہاں کھڑے کیے، کتنے لوگ ہوں گے، آدم علیہ السلام لے کر قیامت تک آنے والے تک کتنے لوگ ہوں گے، کس میدان میں جمع کیے، کہاں کیے، کوئی سمجھ سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں تھا تو سب کچھ جمع ہو گیا، اور پھر سب کچھ فنا بھی ہوگا، اور پھر اپنی باری پر آ بھی رہے ہیں. یہ اس کے قدرت کے کاموں پر یقین کرنا چاہیے، اسے قادر ماننا پڑتا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. ہماری بد نصیبی کہ ہم اللہ کو بھی اپنے جیسا سمجھ کر اندازہ کرتے ہیں، یہ مجھ سے تو نہیں ہو سکتا، تو اللہ نے کیسے کہا، یہ نہیں ہو ہی نہیں سکتا. ہم مخلوق ہیں، عاجز ہیں، محتاج ہیں. ہم بعض اوقات پہاڑوں کو دھکے دے سکتے ہیں، اور وہی انسان پھر پانی کے گلاس کا محتاج ہو جاتا ہے، کوئی اسے پلائے تو پی سکتے ہیں، گلاس نہیں اٹھا سکتے. کتنے پہلوان جو مخلوق کو گرا دیتے تھے پھر خود دیواریں پکڑ کر چلتے دیکھے جاتے ہیں. انسانی کردار اور ہے، وہ قادر مطلق ہے، ہماری اطلاع اور ہے، اور جو عقل سے جب بات بڑھ جاتی ہے تو پھر نور نبوت کی بات ہے. تو جب ہماری عقلوں سے، جہاں عقلیں ختم ہوتی ہیں وہاں نور نبوت کی ابتدا ہوتی ہے، تو ہم اپنی عقل کے سوال نبوت پر کیوں کریں بھائی، کوئی تک بنتی ہے وہاں، سوائے ماننے کے چارہ نہیں ہے. کیونکہ عقل کی، جہاں عقل ساتھ چھوڑ دیتی ہے وہاں سے علم نبوت، نور نبوت شروع ہوتا ہے. ورنہ تو دنیا کو دانشور چلاتے رہتے، انبیاء مبعوث کرنے کی ضرورت کیا تھی، تب بھی ضرورت پیش آئی نا کہ انسانی عقل رہنمائی نہیں کہ حقائق کو نہیں پا سکتی. انسانی عقل محض وجود کو قائم رکھنے اور اس کی صحت بیماری اور اس کے رزق کے وسائل تک ہے. روح کی ضرورتیں اس کی رسائی سے باہر ہیں, وہ نور نبوت سے پتہ چلتی. تو حضور نے فرمایا اس کے پاس فرشتے آتے ہیں, پھر اسے دکھا کر پوچھتے ہیں کہ یہ شخص کون ہے جو تمہاری طرف بھیجا گیا. وہ کہتے ہیں اللہ کا رسول ہے. کہتے ہیں تجھے کیسے پتا یہ اللہ کا رسول ہے, تجھے کس نے بتایا؟ وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کی کتاب پڑھی ہے, میرے پاس اللہ کا قرآن تھا. وہی کہے گا جو زندگی میں پڑھتا ہے, ہمیں تو فرصت ہی نہیں. ہم خرافات سننے کا وقت ہے, فضول بحثیں, مقدمہ عدالت میں فیصلہ عدالت کرنا ہے, سارے دانشور لگے ہوئے یہ فیصلہ ہوگا, یہ کیا بکواس. ساری قوم ہمیں بیٹھی ہے سننے کے, کیا بکواس ہے, وقت ضائع ہو رہا. پانچ سات بندے ٹلا مار رہے ہیں, گیند اچھل رہی ہے, عورتوں کی ہانڈیاں جل رہی ہیں, مردوں کا کام اور کیا ہے جی, وہ کرکٹ دیکھے جا. قرآن کھولنے کی فرصت نہیں ہے, پڑھنے کا وقت نہیں ہے. تو کیسے کہے گا میں نے قرآن سے پڑھا تھا؟ وہی کہے گا نا جو دن رات قرآن پڑھتا ہے. تو پتہ چلا کہ قبر کی تیاری کے لیے قرآن کی تلاوت بھی ضروری ہے. جواب وہیں سے ملیں گے. فرشتے کہیں گے تو کیسے جانتا ہے یہ اللہ کا نبی ہے, تیرے پاس کیا دلیل ہے, تجھے کس نے بتایا؟ وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کی کتاب پڑھی, میں نے قرآن پڑھا, اس پر ایمان لایا. فرمایا اس آیت سے یہی مراد ہے کہ جو اللہ کا ارشاد ہے یسبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت, آخر آیت تک, یہ اللہ ایمان والوں کو مضبوط قول پر صادق قدم رکھتے, اس سے یہی مراد ہے کہ جو اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, مشکل وقت میں وہ کتاب ان کے حافظے میں دل میں ہوتی ہے اور کھڑے کھڑے جواب دیتے ہیں, ثابت قدم رہتے ہیں. پھر ارشاد ہوتا ہے آسمان سے پکارنے والا پکارتا ہے میرے بندے نے سچ کہا, اس کو جنت کا بچھونا بچھا دو اس کی قبر میں, اس کے لیے جنت کی پوشاک پہنا دو اسے, اور جنت کی طرف قبر سے دروازہ کھول دو, اس کے پاس جنت کی ہوائیں اور خوشبو اور نعمتیں آتی رہیں, تا حد نگاہ اس کی قبر وسیع کر دو. یہ تو وہ ہو گیا جو مومن تھا. اب کافر کی باری آتی ہے. قال ویعاد روحہ, اس کی بھی روح لوٹائی جاتی ہے. یاتی ہے ملکان فیجلسانہ ہی, اس کے پاس بھی دو فرشتے آتے ہیں جو اسے بٹھا دیتے ہیں. فیقولان من ربوں کا, اس سے پہلا سوال کرتے ہیں تیرا رب, تیرا پیدا کرنے والا, تیری ضرورتیں پوری کرنے والا, تیرا پالنے والا, تیرا معبود برحق جس سے تو امیدیں وابستہ رکھتا تھا, کون ہے, کس کے سہارے جیتا رہا, کس کو مشکل میں پکارا, کون تیری صحت کا ذمہ دار تھا, کون تیری بیماریاں دور کر, کس نے تجھے اولاد دی, گھر دیا, خاندان, کون تھا وہ, مر ربک, تیرا پروردگار کون. یہ نہیں پوچھتے کہ اللہ تیرا اللہ کون, نہیں, وہ کہتے تیرا پالنے والا, چونکہ اللہ تو سب ایک مانتے ہیں. جب پالنے والے کی بات آتی ہے تو لوگ اللہ کو چھوڑ کر اپنے اپنے مختلف پالنہار بنا لیتے ہیں. فیقول ہا ہو ہا ہو لا ادری, وہ کہتے ہیں یار مجھے تو یہ عجیب بات کرتے ہو, تو کوئی پالنے والا بھی ہوتا ہے, لوگ خود بخود پیدا ہوتے ہیں, کھاتے پیتے رہتے ہیں, مر جاتے ہیں, کوئی یہ کرنے والا بھی ہوتا ہے؟ مجھے تو یہ نہیں, ساری عمر خیال ہی نہیں آیا, کسی نے بتایا یہ. فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ, تو اس کے لیے بھی آواز دینے والا آسمانوں سے آواز دیتا ہے, ان کذب, یہ جھوٹ بول رہا ہے. انبیاء نے بھی دعوت دی, کتابیں بھی نازل ہوئیں, یہ بدماش کہتے ہیں کسی نے بتایا, یہ جھوٹ بول رہا ہے, اس نے پرواہ نہیں کی. حکم ہوتا ہے فَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ, دوزخ کی آگ کے اس کے قبر میں فرش بچھا دو, جہنم کی آگ سے سجا دو اس کی قبر کو. وَلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ, اور آگ کا لباس اسے پہنا دو, سلواریں, قمیضیں, پگڑیاں, ٹوپیاں, جوتے, سب آگ کے اسے پہنا دو. وَفْتَ لَهُ بَابًا مِنَ النَّارِ, اس کی قبر کا دروازہ دوزخ کی طرف کھول دو. قَالَ فَيَاتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسُمُومِهَا, اور اس میں سے دوزخ کی گرمی اور دوزخ کا دھواں اس کی قبر میں آتا رہتا ہے. قَالَ وَيَذِيقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ, اور اس کی قبر اس طرح تنگ کی جاتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی ادھر نکل جاتی ہیں, ہڈیاں پس کر ایک دوسرے میں مکس ہو جاتی ہیں. ثُمَّ يُفَيِّضَ لَهُ آمَا أَسَمَّ مَعَاهُ مَرْزِيَّةٌ, پھر اس پر ایک اندھا بہرا فرشتہ جو نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے مقرر کر دیا جاتا ہے, اس کے پاس لوہے کا ایک گرز ہوتا ہے, من حدید لو ضرب بها جبل تصار ترابا, اس کے پاس لوہے کے گرز, کسی بڑے سے بڑے پہاڑ پر وہ ایک ضرب لگائے تو اسے مٹی بنا دے, سارا پہاڑ اس کی چٹانیں پس کر خاک ہو جائیں, پھر وہ اس سے اسے مارتا ہے, اور جب وہ مارتا ہے تو جو اس کی چیخیں نکلتی ہیں, یسمعها ما بین المشرق والمغرب, روئے زمین پر مشرق سے مغرب تک ساری مخلوق سنتی ہے, الا ثقلین, سوائے جنوں اور انسانوں کے, باقی ساری مخلوق اس کی چیخیں سنتی بھی ہے. فیسیر و ترابا, اسے بھی جب ضرب پڑتی ہے تو وہ بھی خاک بن جاتا ہے, پس جاتا ہے. ثم یعاد فیہ روح, پھر اسے زندہ کر دیا جاتا ہے, پھر مار پڑتی ہے, پھر زندہ کر دیا جاتا ہے, یہ قیامت تک جاری رہے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد. اللهم ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك واعف عنا قبل ذلك. اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا, انت ولينا في سفرنا وهجرنا في مالنا واهلنا, انت ولينا في الدنيا والاخره, توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. وصلى الله تعالى على حبيبه محمد ورحمتك يا رب.